چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو بھی چیز ہمیں ملے بھلائی پہنچے یا برائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ کے چاہے بغیر کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یہ چھوت چھات ایک سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سبب بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوق الاسباب ہے. سبب کسی چیز کی، ہم جانتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ ہمیشہ جلاتی ہے. کسی بچے سے آپ، چھوٹے بچے تھوڑا سا عاقل ہو، تھوڑا سا سمجھنے لگے تو آگ سے دور بھاگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ تجربے سے اس کو معلوم ہے کہ آگ نے ہمیشہ جلایا ہے، کوئی بھی قریب جائے گا تو جلائے گا. لیکن اس آگ کو طاقت جلانے کی کس نے دی؟ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس آگ کو طاقت دی جلانے کی اللہ رب العزت نے. اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو اس آگ کو برف بنا سکتا ہے، یا ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ ٹھنڈی اور سلامتی کی چیز بنا دے. یا ناروکونی بردوں کو سلام علیہ وسلم، کیونکہ اس کی نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی. تلوار اس میں کوئی شک نہیں کہ مارنے کے لیے بنی ہے، اور تلوار کے مارنے سے اس میں کوئی شک نہیں نقصان ہوتا ہے، لیکن ایسی صورت اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے کہ اس کا اثر نہ ہو. یہ چیز ما فوق العادہ جس کو کہتے ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس وجہ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک سبب بنایا ہے آگ کو جلانے کا، پانی کو بجھانے کا، لیکن پانی میں بھی آگ لگ سکتی ہے، پانی میں بھی آگ لگ سکتی ہے، پانی کو آگ کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کی بتائی ہوئی عقل یا بتائی ہوئی قدرت کے، اللہ کی قدرت کے ذریعے سے. اس وجہ سے بات یہ رہی کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سبب بنایا. آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کو آسودگی کا سبب بنایا گیا ہے، لیکن اگر اس کے لیے کوئی معنی ہو، کسی کو جوع البقر ایک بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، کہتے ہیں کہ کھاتا جائے پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، گائے کی بھوک، اس کا نام ترجمہ یہ ہوتا ہے جوع البقر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہا، کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، کتنا کھا لے، ایک کلو کھا لے، دو کلو کھا لے، زیادہ سے زیادہ پیٹ تو بھرنا چاہیے، لیکن چونکہ اس کو اللہ کی قدرت سے ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ پانی پیتا جائے تو استسقا ہی رہتا ہے، اس کو ختم نہیں ہوتی پیاس، نہیں ختم ہوتی، کھانا کھاتا جائے تو آسودگی نہیں ہوتی، پیٹ نہیں بھرتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوت چھات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، سبب ہو سکتا ہے، لیکن سب کی سب طاقت اسی چھوت چھات کو دے دیا جائے کہ بھولنے ملنے سے ہر حالت میں اس کو بیماری لگ جائے گی، تو یہ چیز نہ واقعاتی طور پر صحیح ہے اور نہ شرعی طور پر صحیح ہے. کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا تو مجذوم کے اہل و عیال، اس کی بیوی، بھولتے ملتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے صحیح سالم چل رہے ہوتے ہیں، نہیں ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے ملنے سے بہرحال بیماری آ جائے گی، یہ غلط. لیکن یہ اگر یہ عقیدہ رکھ رہا ہے آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سبب بنایا ہے اور اس سبب سے ہو سکتا ہے ہمیں بیماری لگ جائے، اور اگر بیماری لگی تو شیطان بھی وسواس دل میں ڈال سکتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے یہ چیز ہوئی، اس وسواس سے بچنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرار کا من الاسد. ایک سبب ہو سکتا ہے، لیکن کلی طور پر ہمیشہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملنے سے وہ بیماری آئے. کسی کو لگ گئی بیماری تو دل میں شیطان آئے گا کہ بھائی شاید اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہو گیا. اس وسواس سے بچنے کے لیے بھی احتیاطی تدابیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ احتیاطی تدابیر رکھو. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر لوگ کسی کے ساتھ کسی کو انفلوئنزا ہو گیا ہے، زکام ہو گیا ہے، تو ذرا خیال کر کے چھینکے، کسی کے پاس اس کا جراثیم نہ جائے، یہ ایک سبب ہو سکتا ہے. لیکن آپ یقین جانیں کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، یا یہی یقین رکھنا چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تب تک ان کو یہ بیماری ان کے ملنے سے نہیں ہوگی. کیونکہ یہ جو نرسیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں، بےچارے رات دن انہیں میں بیماریوں میں، ہزار بیماریوں میں گھلے رہتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا ہے کچھ. تو یہ معنی حدیث کا ہوا لا عدوا، کوئی شخص اس چھوت کو پورے طور پر یہ سمجھ لے کہ گھلنے ملنے کی وجہ سے اللہ کی مرضی کو دور رکھ کر کے یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے یہ چھوت چھات لگے گا، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے. اس وجہ سے ایک سبب ہے، ایک سبب کو استعمال کرنے یا کسی شر سے کے سبب سے بچنے کا حکم شریعت نے عام طور پر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ کر کے کون متوکل علی اللہ ہوتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے دور بھاگنا شروع کیا تو لوگوں کا عقیدہ یا ان سے وسواس دور کرنے کے لیے انہوں نے اب اس مجزوم کا ہاتھ پکڑ کر کے انگلیاں اس کی پھٹ چکی تھی اور کانت فیہ مدہ اس میں پانی اور پیپ بہ رہا ہوتا تھا, انہوں نے اپنے برتن میں اس کو اس کا ہاتھ کھینچ کر کے ڈالا اور کہا کہ کھاؤ. لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہیں اس گھلنے ملنے ہی سے بیماری ہوتی, نہیں کچھ ہوا الحمدللہ. طاعون امواس, آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امواس ایک فلسطین یا شام میں ایک چھوٹا سا دریا تھا, یا بولیدہ کے لفظ سے استعمال کیا جاتا ہے, ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا ہے, بولیدہ تنفی فی الشام او فی فلسطین, فلسطین بھی شام میں ہے. تو انہوں نے وہاں ایک طاعون پھیلا, حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام گئے ہوئے تھے, امواس جا رہے تھے, طاعون پھیلا ہوا تھا, لوگوں نے راستے میں بتایا کہ طاعون بہت زوردار پھیلا ہوا ہے, آپ نہ جائیں, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جگہ, دیکھیے یہ احتیاطی تدابیر شرعی اسباب کا استعمال غلط نہیں ہے, پیارے رسول نے فرمایا کہ جس جگہ طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ نہ جاؤ. گئے دوسرے کو لگ گئی تو کہیں گے اس کی وجہ سے ہوگی, یہاں بھی ایمان میں اور عقیدے میں خلل پڑ رہا ہے. اور اگر کہیں تم دور ہو اس جگہ سے تو اس میں نہ جاؤ, وہاں سے نکل کے بھی نہ جاؤ, اور اگر اس سے دور ہو تو اس میں داخل نہ ہو. حضرت عمر کو کہا گیا اس حدیث کی یاد دہانی کی گئی تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم پھر نہیں جائیں گے, واپس لوٹنے لگے. تو کسی صحابی نے کہا کہ اتحربو اتفر من قدر اللہ, اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں. تو حضرت عمر کا جواب مشہور ہے, کہتے ہیں نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں ہم, کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے, جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرتے ہوں, یہ بھی ایک تقدیر ہے کہ وہاں جا کر کے ہمیں لگ سکتی ہے بیماری. اس تقدیر سے بھاگ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بچ جاؤ, سبب نہ بننے پائے, اس تقدیر کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں. نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, تو یہ چیز ہے شرعی طور پر ہر اس دروازے کو بند کیا گیا جس میں شرک کا شائبہ ہو سکتا تھا. اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ادوا چھوت ایک سبب ہے, اس میں اس کا کوئی دخل نہیں, اللہ کی مرضی کے خلاف اس کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ایک سبب بنا سکتے ہیں, اس وجہ سے سبب کو استعمال کرنا یا کسی ضرر کے یا شر کے سبب سے بھاگنا یہ عین شرعی بات ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رب المجدوم فرا رقم. لیکن رہ گئی بات ہامہ الو کے بولنے والی, تو یہ اس کو کوئی سبب نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں شرعی اور نہ واقعاتی طور پر. الو کسی کے دروازے پہ بول گیا تو کہتے ہیں کہ وہ نہ آئے لیا, کہتے ہیں کہ اب وہ ہمیں مرنے کی بدخبری دے رہا ہے یا ہمارے کسی قریب کی. یہ چیز عقیدہ رکھتے ہیں لوگ کسی کے دروازے پر صبح کو, خاص طور پر الو صبح کو رات میں اڑ کر کے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے کسی کے چھت پر, کسی کی چھت پر, کسی کے مڈیر پر, اور جو سن لیا صبح تو وہ ڈرتے رہتے ہیں, اور ایسے واقعات واقع بھی ہو جاتے ہیں جس سے ان کا یہ عقیدہ اور ہی پلتا اور بڑھتا جاتا ہے کہ مر گیا آدمی اللہ کی تقدیر سے, تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس نے گویا بتا دیا تھا, اس کو اس سے بدشگونی لیتے ہیں. ولا سفر, سفر تو ایک سفر کا مہینہ ہے, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. لوگ سفر صفر سے ہے, سعد فیرے جسے کہتے ہیں ایک دو تین, اور صفر صفر کا مطلب کچھ نہیں, اگر وہ اکیلا ہے تو کچھ نہیں, دائیں بائیں ہو تو اس کی دائیں ہو تو کچھ اثر ہے, بائیں تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے. لیکن صفر کے معنی عربی میں خالی کہتے ہیں, کوئی چیز خالی ہو تو صفر اس کو کہتے ہیں. تو لوگ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ یہ خیر سے خالی ہے, اس میں انہوں نے شادی کرتے تھے اور نہ کوئی ایسا کام شروع کرتے تھے جس کو آگے بڑھانا ہے, وہ کہتے تھے یہ خیر سے خالی ہے, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں, یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر اس کی نفی کی, اس کی شرعی حیثیت یا اس کی واقعاتی, اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. ولا ہاما جی,
جب یہ جا جاتے ہیں جو خدمت میں معمور آدمی ہوتے ہیں وہ کوئی اسباب بنا سکتے ہیں, دوائی وغیرہ لیتے ہیں, ٹیکے وغیرہ لگواتے ہیں ان کے لیے؟
ہاں تو یہ تو ایک عام سبب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ دان, بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الطب میں آپ دیکھیں, ما انزل اللہ دان الا وانزل له شفاء تداووا یا عباد اللہ, کوئی بھی بیماری اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جاننے والے جانتے ہیں اور جو نہ جان سکے وہ نہیں جانتے ہیں. اللہ کے بندو دوا کر لیا کرو, یہ پیارے رسول کا ارشاد ہے, تداؤ یا عباد اللہ. اس وجہ سے دوا احتیاطی یا مرض واقع ہو گیا تو مرض کا علاج کرنا یہ ایک شرعی اور مباح چیز ہے. رہ گئی بات علماء کے اقوال میں یہ چیز آتی ہے, کہتے ہیں کہ کیا دوا کا چھوڑ دینا افضل ہے اور توکل علی اللہ کرنا یا دوا کا استعمال کرنا. تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ دیکھا جائے تو پیارے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کے بندے عبادت دعا کر لیا کرو. دوسری جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے 70,000 ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب اور کتاب کے قیامت میں جنت میں داخل ہوں گے. ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو داغتے نہیں اپنے کو یا کسی سے داغنے کو طلب نہیں کرتے, لا یکتون, یا رقیہ علاج جو ہوتا ہے شرعی علاج بھی وہ طلب نہیں کرتے کسی سے, شرعی طور پر جھاڑ پھونک بھی طلب نہیں کرتے ہیں. یہ اس حدیث میں آیا ہے جس میں جس فضیلت ہے دوا کے چھوڑنے کی. اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کا دل, کسی شخص کا عقیدہ, کسی شخص کا توکل اس قدر اونچا ہے تو دوا چھوڑ دے تو انشاءاللہ شرعی طور پر وہ ملوم یا ملامت کا مستحق نہیں ہوگا کہ کیوں چھوڑ دیا, اللہ پر بھروسہ کیا. مجھے یاد ہے ایک مشہور تھی, یہ مولانا عبدالغنی عبدالشکور, شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو, یہ لوگ جانتے ہیں پرانے لوگ. ان کی والدہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, یہاں رہتی تھی, ہم لوگ دیکھتے تھے, ان کی آواز بھی سنتے تھے. کبھی جاتے تو ادھر قریب میں زمزم کے پیچھے عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی جب یہاں کنکریاں وغیرہ تھیں, تو وہ بیچاری جب حرم میں ہوتی تھیں ہر ایک کو تبلیغ کرتی, سنت پر عمل کرنے کی, پردے کی یہی ہے, اور وہ چلتے پھرتے. ان کو ایک بہت ہی متبع سنت عورت تھی, جاننے والے جانتی ہیں. بےچارے بوڑھے جو ہیں بےچارے لمبی عمر کے جو یہاں بیٹھتے ہوں شاید جانتے ہوں, ان کو بہت بڑا پھوڑا اس داہنے یا بائیں پیر میں ہوا, پڈلی میں. ہزار بچوں نے ہزار کوشش کی, حالانکہ وہ ماشاءاللہ عطر کے تاجر تھے مولانا عبدالغنی عبدالمجید اور عبدالشکور, ہزار کوشش کی کہ ان کے لیے کوئی علاج, انگریزی علاج کی تو بہت ہی مخالف تھی, کہتی تھی اس میں کیا نام ہے الکوہل اور شراب ملی ہوتی ہے, اور صرف زمزم کے ذریعے سے پی کر کے اور دھو کر کے انہوں نے اس کا علاج لیا, اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئی. تو یہ توکل ہے, اگر آدمی کا عقیدہ, آدمی کا توکل اس قدر مضبوط ہے تو علماء نے کہا ہے کہ اگر دوا چھوڑ دے تو اس پر کوئی حرج نہیں, لیکن اگر اس کا توکل اس قدر مضبوط نہیں ہے تو وہاں پیارے رسول کا ارشاد یا آپ کی ہدایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کہ اللہ کے بندے دوا کیا کرو, دوا کر لیا کرو. تداؤ یہ امر کا صیغہ ہے, یعنی حکم دیا پیارے رسول نے. حکم کو آپ وجوبی اس کو نہیں کہا جائے گا کیونکہ دوسری جگہ آیا ہے کہ اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا, لیکن بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر اور کوئی اتنا توکل اس کا مضبوط نہیں ہے تو دوا نہ چھوڑے, دوا کو استعمال کرنا یہ بھی صحیح ہے. تو یہ جو کیا کرتے ہیں حاجیوں کے لیے احتیاطی تدابیر, یہ سب بہرحال شرعی چیز ہے, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کتنا باقی لائیں؟
15-20
لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس دن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور سخت لڑائی کی وجہ سے لوگ اپنی جان بچانے کے فکر میں دب کے بیٹھے تھے اور کسی انسان کو طواف کرنے کی جرات نہیں تھی, کیا اس دن طواف کعبہ نہیں ہوا تھا یا کسی ذی روح نے طواف کیا تھا؟ یہ سوال مطلب ہے کہ اگر کہیں تاریخی طور پر صحیح تاریخ بھی بہت سی چیزیں اس میں یعنی صحیح نہیں ہوتی ہیں. تاریخ کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی, یہ قصہ واقع ہوا آج, اس میں جو شخص حاضر ہے اگر اس نے دیکھا اور بیان کیا تب تو مسئلہ صحیح ہے, اور اگر کوئی شخص کسی ایسے آدمی سے بیان کر رہا ہے جس نے, جو حاضر تھا. بہت سے لوگ 100 سال کے بعد آئے, 200 سال کے بعد آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں سیلاب ہوا, دیکھا گیا کہ سانپ اور کچھ ایسے جانور اس کا طواف کر رہے تھے, آدمی طواف نہیں کر سکتا تھا. یہ روایت ازرقی میں اخبار مکہ للازرقی, ازرقی سب سے اہم کتاب تاریخ مکہ کی اور سب سے پرانی ابو الولید ازرقی کی ہے, وہ چھپی بھی ہے اخبار مکہ, اسی سے سب لیتے ہیں اس زمانے کی تاریخ. اس میں اسی طرح کی روایت آئی ہے جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے کے آدمی نہیں تھے, بعد کے کسی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں سیلاب آیا تو دیکھا گیا کہ حضرت کیا نام ہے سانپ اور دوسرے جانور طواف کر رہے تھے. اس کے بعد جب پانی کم ہوا تو خود حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پیر کر کے اور تیر کر کے آپ نے طواف کیا. یہ روایت آتی ہے, روایت صحیح نہیں ہے اگر اسنادی طور پر دیکھا جائے, کیونکہ بیچ میں کٹ ہو جاتا ہے. جو شخص واقعہ کا عینی شاہد ہے وہ وہاں مذکور نہیں ہے. رہی بات یہ کہ اس دن طواف ہو سکتا ہے نہیں, آپ یہ جانتے ہیں کہ طواف بہرحال ہمارے خیال سے اپنے اجتہادی یعنی فکر سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی دن خالی نہیں ہو سکتا. انسان نہیں تو جن مسلمان تو رہتے ہی ہیں, وہ طواف کریں گے, کرتے رہتے ہیں, جانور بھی کرتے رہتے ہیں. جانور جو بھی ہو, وہ جن کی شکل میں ہو, جانور دوسرے تو آپ دیکھیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اب وہ جن ہیں یا شیطان ہیں. آپ دیکھیں یہ ابابیل جو ہے, اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہم لوگ اس وقت میں پڑھ رہے تھے, آج سے سن 1393-92 کی بات ہے, یعنی آج سے 25-26 سال پہلے یہیں بیٹھ کر کے, یعنی یہ حالت نہیں تھی. ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کبھی کبھی ہم اتر کر کے آتے تھے, دو گروز دے کر کے اور پانی پی کر کے جا کے پہاڑ پہ سوتے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بیٹھے ہم لوگ یہاں مذاکرہ کر رہے تھے دو ساتھی, تو دیکھا انہوں نے دیکھا, میں پڑھ رہا تھا, وہ مشغول تھے کہیں, تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہاں ادھر دیکھو. کہا ایک چیز دیکھ رہا ہوں, دیکھو اس بلی کو میں نے دیکھا دو طواف کر چکی ہے, دو چکر کر چکی ہے, اور اس نے آ کر کے ایسے, یہ ان کا بیان ہے, اس کے بعد مجھے دکھایا. تو یقیناً وہ آتی تھی, اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں, ایسے آتی اور جب حجر اسود کے سامنے پہنچتی تو ایسے بیٹھ جاتی, بیٹھ کر کے پھر چل, کیونکہ اس زمانے میں رات میں 11 بجے 12 بجے بھیڑ کم ہوتی تھی, آپ لوگ جانتے ہوں گے بھیڑ بہت کم ہو جاتی تھی, تو آدمی کو جانوروں کو آدمیوں سے کوئی زیادہ بھیڑ بھاڑ یا خطرہ نہیں ہوتا تھا, آ کے بیٹھ جاتی. پھر اس کے بعد اس طرح اس نے 7 چکر کیے, 2 تو انہوں نے دیکھا, 5 میں نے دیکھا. پھر اس کے بعد اچھا دیکھا جائے, اب چھوڑ چھاڑ کر کے وہی کیا گیا. گئی یقیناً وہ بلی سفید اور کیا نام ہے براؤن قسم کی تھی, جا کر کے مقام ابراہیم پر دیر تک ایسے بیٹھی, ایسے ایسے کچھ نہیں, یعنی جیسے ایک پھر ادھر چاٹتی ادھر چاٹتی, یہ چیز ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اب وہ اللہ کی بندی کون تھی, جانور ہی تھی بلی, اصل لوگوں کی تقلید کر رہی تھی یا اللہ کے فطرت کے طور پر وہ طواف کر رہی تھی یا جن شیطان. تو اس سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کے بارے میں جو ایسے آثار آتے ہیں, بادلوں نے کہا ہے کہ اس کا طواف کسی حالت میں خالی نہیں ہو سکتا ہے. روایت بعض لوگوں کے کہنے کی, یعنی صحیح روایت حدیث سے نہیں ہے, علم غیب کی بات جو ہے مستقبل یا ماضی کی وہ پیارے رسول سے لینا ضروری ہے, لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ طواف بیت اللہ کسی حالت میں خالی نہیں ہو سکتا, اگر انسان نہیں, جن نہیں تو فرشتے آ کر کے طواف کریں گے, یہ لوگوں کا کہنا ہے. بہرحال فرشتے جن تو طواف کرتے ہی رہتے ہیں کسی وقت بھی, اور ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس وجہ سے انشاءاللہ اس کا طواف کسی حالت میں نہیں رک سکتا. اور اگر کسی وجہ سے رک بھی جائے تو بیت اللہ کی تعظیم میں کوئی خلل تو آیا نہیں, اس کی تعظیم وہی ہے. روایت میں آتا ہے, دوسری روایت میں, صحیح روایت میں کسی نے بیان کیا کہ سیل کے زمانے میں ہمیشہ سیلاب آتا رہا, کیونکہ نیچی جگہ ہے, تو لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ طواف پیر کر کے تیر کر کے کرتے رہے ہیں. ہم نے یہ چیز خود دیکھی یہاں, جب آخری طواف آیا تھا, سیلاب آیا تھا 1394 میں شاید, تو بہت زوردار سیلاب تھا, اس میں لوگ جب پانی بجلی وغیرہ کٹ گئی, بجلی کو کاٹ دیا انہوں نے, خطرہ کم ہوا, تو تیر کر کے چل کر کے چھاتی بھر پانی میں وہ طواف کر رہے تھے. یہ چیز تو خود دیکھی گئی, فوٹو آپ دیکھیں گے بہت سے پانی جہاں بھرا ہوا اس میں نظر آتے. بارہ صلہ رحمی کے متعلق قرآن حدیث میں بڑی جگہ وعید آئی ہے, وعید آئی ہے یا اس کی فضیلت آئی ہے, وعید اور فضیلت بھی آئی ہے. اس قطع رحمی پر وعید, وعید کہتے ہیں کہ دھمکی کسی سزا کی, اور سزا اس کے بدلے کی, اچھے بدلے کی جو خوشخبری یا بیان جو آیا ہے صلہ رحمی سے, قطع رحمی سے وعید. صلہ رحمی کے متعلق حدیث میں بڑی جگہ وعید آئی ہے, لیکن کیا کیا جائے, سگے بھائی ہیں, ایک کے گھر میں وی سی آر اور ڈش وغیرہ نصب ہیں, اور دوسرے کا گھر الحمدللہ قرآن سنت کا گہوارہ ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طور پر پیدا کیا ہے. ایک ہی پانی سے اترتا ہے, ایک ہی زمین میں ہوتے ہیں, اس میں مرچ بھی پیدا ہوتی ہے اور اسی میں لیمو بھی پیدا ہوتا ہے, اسی میں سیب بھی پیدا ہوتا ہے, یہ تو اللہ کی قدرت ہے. تو ایک پیٹ سے نکل کر کے جوڑواں بھائی میں بھی ظاہری شباہت ہو, لیکن طبیعت میں اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس طبیعت کو سنوارا جا سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے, اس کو اس کی نوک پلک آپ تبلیغ یا اچھی طرح دعوت سے ان کی جا سکتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دی ہے کہ ان کا قرآن سنت گھر گہوارہ ہے, ان کو اپنے بھائی کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس وجہ سے کہ وہ یہ سب کر رہے ہیں, نہیں, یہ غلط کام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا رأیتم مبتلا فقولوا الحمد للہ, کسی مبتلا کو دیکھو، مریض کو دیکھو، تو کہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مرض سے ان کو مجھے بچایا. لیکن اس کو چھوڑنے کا حق نہیں ہے، اس کو مدد، اس کی مدد کرنے کا واجب ہے. واجب یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. تو یہ سوچیں کہ نہیں، ہم ان سے کٹ رہے ہیں، ہمارے بچے ان سے دور رہے ہیں، بچوں کو دور رکھیے، بچے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن آپ ان کو رگڑیے. گھڑا مٹی کا ہوتا ہے، پتھر پہ رکھتے رکھتے گھس جاتا ہے، جیسا کہ مثل مشہور ہے. اس وجہ سے چھوڑنا صحیح نہیں ہے کسی حالت میں. امر بالمعروف ہی واجب ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنا کام کر لے گئے. نہیں، آپ ہزار قرآن سنت کا گہوارہ بنائیں، لیکن آپ کا فرض بھائی ہونے کی حیثیت سے زیادہ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو زیادہ سمجھائیں. دوسروں کو لگا کر کے بھائی ان کو سمجھائیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے لوگ سب چیزوں سے توبہ کر لیتے ہیں. بچے تک سوم صلات کے پابند ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. ادا کیجیے، اس پہ فخر نہ کیجیے اور کہیے ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ تعالیٰ میرے دلوں کو موڑ نہیں گئے خیر سے. اگر دونوں میں ملاپ کریں تو احتمال ہے کہ دوسرا گھر بھی شیطان کی خباثت اپنا لے گا. اگر دونوں ملاپ کریں، نہیں آپ تجربہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ نہیں یہ ہمارا گھر بھی خراب ہو جائے گا. نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شکر اور شہد کا اثر مرچ کے اوپر یا نمک کے اوپر غالب آ جائے، ایسا بھی ہوتا ہے. آپ کوشش کریں. حالانکہ دونوں بھائی گھروں سے باہر ملتے ہیں، لہذا کیا کیا جائے، تسلی بخش جواب دیں. آپ نے ایک بہت بڑا غیرت، بڑی غیرت کی بات کہی ہے اور یہ بات بہت ہی اچھی ہے. آپ خود کوشش کریں. آپ جن کو جانتے ہیں کہ وہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے بہرحال اگر وہ اشارہ کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ حالات صحیح ہو سکتے ہیں. لیکن چھوڑنا کسی حالت میں صحیح نہیں ہے. ہاں، اگر آپ عاجز ہو جائیں، خطرہ ہو جائے آپ کے بچوں پر، تو ٹھیک ہے، اس وقت آپ کو عذر ہوگا. لیکن یہ کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، ہم ان کے گھر جا ہی نہیں سکتے، یہ چیز شرعی نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوقاز کی شرکی یا کفریہ یا جس میں فخر انصاب سب کرتے تھے، اس بازار میں پیارے رسول گھس کر کے اپنی تبلیغ اور دعوت کیا کرتے تھے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اس کے متعلق وضاحت فرمائی. یہ مسئلہ کئی بار وضاحت لے چکا اور مختصر اشارہ یہ ہے کہ حاضر ناظر کا پہلے مطلب ہمیں سمجھیں. حاضر کا مطلب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات علم کے ذریعے سے حاضر ہے. اس صفت کو پیارے رسول کو دے دیا، بلکہ اس سے بڑھ کر کے پیارے رسول کو کہتے ہیں ہر جگہ اپنے جسم اور اپنی جان کے ساتھ پیارے رسول حاضر ہو جاتے ہیں. ایک چیز ایک علم غیب کی ہے، اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والا یہ جب تک اپنی کوئی صحیح دلیل قرآن حدیث کی نہ لائے کہ یہ چیز ہوتی ہے، وہ گویا وہ کافر ہے. اس قسم کا دعویٰ کرنے والا کہ ہم علم غیب جانتے ہیں اور پیارے رسول حاضر ہوئے، اب یہ اگر یقینی طور پر کہتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. کیونکہ علم غیب وہی شخص جانتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب بتایا. کیسے معلوم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے؟ اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جو لوگ حاضر کرتے ہیں، حاضر ہونے والی بات نہیں بلکہ وہ حاضر کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں. بمبئی میں ایک مرتبہ اتفاق ہوا، مسٹنڈے اور ایک دم غلط ہی شکل کے لوگ تھے، مونچھیں بہت بڑی بڑی، داڑھی بالکل نہیں، اور وہ خاص قسم کی ایک ہری قسم کی پگڑی نہیں جس کو کہتے ہیں کہ پیچھے گھوڑے کی شکل کی بنا کر کے وہ باندھے ہوئے تھے، پگڑی شرعی نہیں تھی، ڈھول تاشے لے کر کے اور وہاں قوالیاں کر رہے ہیں. اچانک کھڑے ہو گئے سب اور زور زور سے ڈھولے بجانے لگے کہ پیارے رسول حاضر ہو گیا، رسول سلام علیہ رسول. یہ چیز بمبئی پٹھان باڑی کمال خان چال میں ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عقیدے سے ہر مسلم کو پناہ دے. یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، آپ کی وفات ہوئی، صحابہ کرام آپ پر جان دینے جان چھڑکنے والے تھے، آپ کو دفن فرمایا، غسل دیا، سب کچھ ہوا. آپ کی ازواج مطہرات آپ کے بعد انہوں نے عدت بھی گزاری، سب کچھ ہوا. اور یہ کہنا کہ پیارے رسول زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، یہ قرآن کا انکار ہے. اگر کوئی عالم ایسا کہہ رہا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگا جائے گا. ہم جیسا جاہل آدمی کسی کے پیچھے اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھے گا، لیکن عالم کو حق نہیں ہے اس طرح کی بات کہنے کا، الا یہ کہ وہ کفر کر کے یہ بات کہے. کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کا، قرآن کا انکار ہے، قرآن کا منکر بالاتفاق وہ کافر ہے. اور اللہ کے نبی کا جنازہ کس طرح پڑھا گیا وضاحت کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیرت میں لکھا ہے کہ کان الناس یدخلون فی بیت عائشہ ویصلون علیہ ارسالن. چھوٹی چھوٹی رسل کہتے ہیں، چھوٹی جماعت، چھوٹی جماعتیں بنا کر کے پڑھا کرتے تھے لوگ. یعنی گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ سب کو سمو لے، تھوڑا تھوڑا گھس کر کے اپنا دس آدمی پندرہ آدمی جتنا بھی آتے تھے ایک آدمی وہاں تک تھا دوسرے وہ ابتدا اسی طرح کر کے آپ کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی گئی. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پیارے رسول پر جنازے کی نماز ہی نہیں پڑھی گئی اور وہ اپنے مطلب نکالنے کے لیے اس کو ثابت کرتے ہیں جنازے کی نماز کا کہیں نہیں ذکر آتا ہے کیونکہ آپ انتقال ہی نہیں کیے آپ کی وفات ہی نہیں ہوئی. طرح دیکھیے یہ چیز بھی انکار ہے شریعت کے ثابت شدہ احکام سے. بہرحال ہر ایک کا اپنا عقیدہ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں آدمی صحیح عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. زمزم کا پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے یا کھڑا ہو کر کے؟ کھڑا ہو کر کے پینے کی سنت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں جب آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد جو سکھایا پانی پلانے کا شرف جن کو حاصل تھا وہ پانی کھینچ رہے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے جس طرح لوگ وہاں پیتے تھے آپ نے انہیں وہی اسی پانی سے طلب کیا کہ بھر کر کے نکالو اس ڈول سے ہم پیئیں گے. تو حضرت عباس نے حضرت عبداللہ یا فضل سے کہا کہ جا کر کے اپنی امی کے پاس سے زبیب میں ملا ہوا زمزم کا پانی لے آؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہم وہی پانی پیئیں گے جو لوگ پیتے ہیں جس میں جس سے جو پانی لوگ پیتے ہیں. تو کہا حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ان الناس یجعلون ایدیہم فی ہاتھ ڈال کر کے اس حوض میں پانی پیتے ہیں آپ اس کو نہ پیجیے. تو رسول نے کہا نہیں ہم وہی پیئیں گے. آپ نے کھڑے ہو کر کے پیا. کھڑے ہو کر کے پیا کس وجہ سے کس عذر سے علماء کا اس میں اختلاف ہے. کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے یا پیارے زمین ایسی تھی کہ جس میں چھینٹے پڑنے کے خطرے کا خطرہ تھا. کچھ بھی ہو یہ سنت ثابت ہے. یہ چیز ثابت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے زمزم کا پانی پیا. اس کے بعد کہیں نہیں ثابت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا اور کہیں مدینے میں عام پانی اور کچھ. اور دوسری روایت میں امت کو حکم دیا ہے پانی بیٹھ کر کے پینے کا. ایک آدمی کو پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیا یہ چاہتے ہو کہ یہ بلی تمہارے ساتھ پیئے؟ کہا نہیں ایسا نہیں چاہیں گے. کہا تو کھڑے تمہارے اس پینے کی وجہ سے تمہارے ساتھ شیطان نے پیا. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث صحیح حدیث پیارا رسول نے فرمایا ہے من شرب قائما فلیستقی. جو شخص کھڑے ہو کر کے پانی پیئے اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ ڈال کر کے قے کر لے یا کسی ذریعے سے قے کر لے یعنی قے کر دے. اور کھانے پینے کو قے کرنے کا اسی وقت حکم دیا جائے گا جب کھانا پینا حرام ہو. تو اسی وجہ سے علماء نے لیا ہے کہ امت کے لیے حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پانی پیئیں. اس اور آپ کا یہ فعل آپ کے ساتھ خاص ہوگا. اگر صرف یہی فعل پیر رسول کا ہوتا اس مسئلے میں اور آپ کا حکم امت کے لیے نہیں کچھ ہوتا تو یقیناً یہ لیا جاتا کہ کھڑے ہو کر کے زمزم کا پانی پینا سنت ہے. لیکن چونکہ آپ نے پانی پیا اور کھڑے ہو کر کے اور دوسروں کو بغیر کسی قید کے کہ زمزم ہو یا غیر زمزم ہو بیٹھ کر کے پینے کا جو حکم دیا اس کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ پیارے رسول کا خاص عمل آپ کے ساتھ خاص. لیکن امت کو جو آپ نے حکم دیا وہ امت کے لیے ضروری ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اس میں بڑی اچھی بحث کی ہے. اس میں ایک طبی نقطہ نظر سے بھی بتایا انہوں نے کہ پانی کھڑے ہو کر کے پینا, کوئی ڈاکٹر ہوں تو جانتے ہوں گے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ بہت کچھ نقصان کا باعث بنتا ہے. اس میں جو خوشیا میں پانی اترنے کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر کے سیدھے پانی پینے کا, یہ صاف انہوں نے لکھا ہے. اور جس چیز سے کسی امت کے کسی آدمی کو نقصان ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے. جمعہ کے دن دوسرے خطبے میں امام کی آواز پر لوگ آمین آمین کی آواز بلند کرتے ہیں. آمین کہنا صحیح ہے سرن ادعو ربکم تضرعا وخیفا. یہاں خاص طور پہ جہاں نہیں زور سے آمین کہنے کا حکم ہے وہاں آمین آہستہ کہنا اس میں کوئی حرج نہیں. جبکہ خطبے میں خاموش رہنے کی تاکید ہے. یہ یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہوئے سلام پڑھنا یہ خطبے کو سننے کے منافی نہیں ہے. خار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ استماع کے خلاف ہے, بلکہ گویا آپ خطیب کی آواز کے ساتھ اس میں ہم آہنگ ہو رہے ہیں. کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے انشاءاللہ. علماء نے خاص طور پہ اس کا استثناء کیا ہے دلیلوں کی وجہ سے. اس میں حرج نہیں انشاءاللہ. جی اس میں اعظم کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی بتائیں. کئی مرتبہ یہ سوال اور اسی تحریر کے ساتھ ہوا ہے مجھے یاد آتا ہے. اس میں اعظم جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحی القیوم یا اللہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے. یہ بھی صحیح روایت سے آیا ہے. اور یہ کہ اسم اعظم کوئی ایسی چیز ہے جس کو کیا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا اور پھر اس کے ذریعے سے توبہ کیا تھا اور اس کا ذکر نہیں آتا ہے، بس کہتے ہیں کہ اسم اعظم عرش پہ لکھا تھا، نہیں، اسم اعظم حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ تفسیر میں آیت الکرسی کے الحی القیوم، اسی طرح لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے جی، اور ہر اللہ کا ہر نام یہ اسم اعظم ہے، وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، بہت لمبا ہے، عرض کچھیوں ہے ہمارے علم میں آیا ہے قباحت سے پہلے، قیامت سے پہلے 73 فرقے بن جائیں گے، جی ہاں یہ حدیث شریف کی بات آپ کہہ رہے ہیں جس میں صرف ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا، اب لوگوں کی کچھ تعداد ایسی ہے جو اماموں کو مانتی ہے جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے وغیرہ، ان کو ماننے والے بھی علیحدہ علیحدہ جماعتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیا یہ امام برحق نہیں ہیں؟ کیا ان کے بتائے طریقوں پر عمل کرنا جائز ہے؟ ہم کوئی زیادہ علم نہیں رکھتے، ہم کیسے یقین کریں کہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ کیا یہ جو بات امام لکھتے ہیں یہ باتیں حدیث و قرآن سے ثابت نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہیں تو ان کے لیے علیحدہ علیحدہ کیوں رائے ہے؟ مہربانی کر کے تفصیل سے اس موضوع پر بتائیں اور اس جماعت کی نشان